تو ہمارے ایک امتحان شروع ہو جائے گا वैसे हम लोग इस अहम में ये है कि मौला तशरीफ लाएंगे, उनका जहूर हो जाएगा, जब उनका जहूर होगा तो कुछ लोग उनका साथ देंगे, कुछ लोग साथ नहीं देंगे, वो दिन इम्तिहान का दिन होगा। मैं मामूला नज़ करता हूँ, वो दिन इम्तिहान का दिन नहीं होगा, ये कि आप साथ दे दें वो इम्तिहान नहीं होगा, वो इनाम होगा आपका। जो कुछ इस वक्त आप कर रहे हैं उसका इनाम मिलेगा कि आप इमाम का साथ देंगे। अच्छा, जब साथ दे देंगे तो ये इनाम मिला, उस इनाम के साथ एक और इम्तिहान शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे क्या मैं इम्तिहान पे इम्तिहान देता रहा, क्योंकि आपने कमाल तलब किया है और कमाल लामहदूद है, तो आपको इम्तिहान पे इम्तिहान देने हैं। और अगर आपका कहीं पर इम्तिहान देने का इरादा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप खुदा से कह रहे हैं खुदा जो कमालात दे दिए दे दिए, आगे जाने का इरादा नहीं है। मसलन एक मौके के ऊपर एक बंदा खुदा ने कहा क्या खुदा तूने इतने इम्तिहान दिए अब मैं थक गया हूँ, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, अब कमालात के रास्ते में मजीद चलने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, जो हो गया वो गया, बाकियों से मैं सरफ़ नज़र करता हूँ। तो हम लोगों को और आपको अगर अपनी बसीरत को सही करना है, हमने आगे बढ़ना है, तो हमने कुछ ना कुछ सख्तियाँ झेल दी हैं, ये तयशुदा बात है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि फिर वो जो हम कहते हैं दीन और दुनिया दोनों लेकर चलना है, वो इसमें कैसे फिट होगा। अगर हम इस तसव्वुर को ले लें कि मोमिन इम्तिहान देगा इम्तिहान देगा, तो ये जो हम कह रहे हैं दीन और दुनिया दोनों लेकर चलना है, इसको फिर हम कैसे सही करेंगे, इस बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दुरूद भेजिएगा मुहम्मद वाले मोहम्मद। एक तरफ से इस्लाम ये कहता है तुम दीन पर अमल करो तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, ठीक है, ये दावत है इस्लाम। दूसरी तरफ से हम देखते हैं जिन्होंने दीन पर जिसको हम उर्दू में कहते हैं कड़ा अमल किया है, सख्त अमल किया है, उनकी दुनिया बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। मसलन आया हज़रत अबू ज़र की कुछ दुनिया नज़र आ रही है आपको, हज़रत सलमान फारसी की दुनिया नज़र आ रही है, यानी वो जितने असहाबे क़ुर्ब हैं अमीरुल मोमिनीन के, इनमें से किसी की भी दुनिया नज़र नहीं आ रही। जो असहाबे सिर थे, वो असहाब थे जो रास लिए चल रहे थे अमीरुल मोमिनीन के, मसलन हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर थे, ये लोग असहाबे सिर थे, हज़रत मिक़दार, हज़रत मेसन, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अबू ज़र, ये सब असहाबे सिर थे। और रिवायात इनकी शान में अजीब हैं, इनकी शान में जितनी रिवायत है ना वो हम लोगों ने अपने ऊपर डाल ली हैं कि ये हमारे लिए हैं, हमारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेहनत की उसके लिए, हम लोगों के लिए कहाँ से आती हैं सारी रिवायत। मसलन उसमें लिखा है शिया अली का ये मकाम है, हमने समझा ये मेरा मकाम है क्योंकि मैं भी तो हज़रत अली का शिया हूँ, तो शिया की तारीफ पर पूरे उतरे नहीं तो कहाँ से शिया हूँ। जो वो रिवायतें जो कह रही हैं मुहिब्बे अली का क्या मकाम है, वो मेरा और आपका मकाम हो सकता है अली के चाहने वाले, लेकिन जिन रिवायतों ने कहा शिया अली का ये मकाम है, वही देखिए मेरे और आपके लिए है, वो अली के शिया के लिए जिसकी नहजुल बलागा में उन्होंने खुद तारीफ़ की है। हज़रत कमर ने कहा मौला आपसे एक ग्रोह मिलना चाहता है, एक ग्रोह खड़ा था थोड़ा फासले के ऊपर, कहा आपसे मिलना चाहता है, फरमाया कौन है ये। अब जाहिर है ये सारी चीज़ें एक ख़ास पैराए में सिखाने के लिए, फरमाया कौन है ये। कमर ने कहा ये आपके शिया हैं, कहा ये हमारे शिया हैं, अगर ये हमारे शिया हैं ये क्यों नहीं नज़र आ रहा। और हमारे पाकिस्तान के अहले बैत के मानने वालों के 2 करोड़ में भी नहीं नज़र आएगा, कहा ये क्यों नहीं नज़र आ रहा। उनका ये तो नहीं है, कहा शिया नहीं है हमारा चाहने वाला है, हम मुहिमान हैं अमीरुल मोमिनीन, शियान हैं अमीरुल मोमिनीन, बहुत बड़ी बात है, कह रहे वो कह रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं, इस्तलाह हमने अपने लिए बनाई है, इसमें कोई मसला नहीं है, नहीं कह रहा कि गलत है, हम नहीं कह सकते हम शिया नहीं है, कोई हम पे एतराज़ करें कि उन्होंने कहा शिया अली कहना गलत है, नहीं गलत नहीं है, आपने एक इस्तलाह बनाई है सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो रिवायात के अंदर शियान अली के उनवान से सवाब लिखा हुआ है, मकाम लिखा है, फजीलत लिखी है, वो अमीरुल मोमिनीन के उस अरबी के लफ्ज़ शिया के लिए है, और उसकी तारीफ उन्होंने जो बलागत खुद की है जो हमारे ऊपर मुंतबिक नहीं हो रही है, वो बहुत सख्त है। हम लोग मुहिब्बान हैं अमीरुल मोमिनीन, रिवायात के अंदर जितना मुहिब्बान है अमीरुल मोमिनीन के लिए मकाम लिखा है फजीलत, वो हम सब के लिए मंजूर हो सकती है। अब ये जो आप शियान अमीरुल मोमिनीन थे, جن اسامی میں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان کی دنیا کو خاص نظر نہیں آتی. صحیح. دوسری طرف سے دین کا دعویٰ یہ تھا کہ دین پہ چلو دنیا بھی بنے گی, دنیا سے کوئی جنگ تھوڑی ہے دین کی, دنیا بھی بنے گی. ان دونوں کو ہم جمع کیسے کریں؟ ہاں ان دونوں کو ہم جمع اس طرح سے کرتے ہیں کہ شروع میں ایک آدمی دین پہ عمل کرتا ہے, دین پہ عمل کرتا ہے, کچھ سختیاں اسے جھیلنی پڑتی ہیں, تو ہم اسے کہتے ہیں صبر کرو یہ سختیاں ختم ہو جائیں. واقعہ ایسے ہی ہوتا ہے, شروع میں سختی جھیلتا ہے, پھر سختیاں ختم ہو جاتی ہیں, دین اور دنیا دونوں بننا شروع ہو جاتی ہے, اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے, اس کا دین بھی بن رہا ہوتا ہے. جب اس مقام میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے, اب اگر وہ یہیں پہ رک گیا تو دین و دنیا دونوں کو لے کے آگے بڑھ گیا, معاملہ ختم ہو گیا, قیامت کے دن پہنچ گیا. لیکن اگر وہ اس مقام پہ نہیں رکا اور اس نے خدا سے کہا خدایا مجھے مزید کمالات چاہیے, کمالات کی ایک حد ایسی ہے جو اصحاب دنیا کے لیے نہیں ہے, ان حدوں پر دنیا قربان کرنی پڑ جاتی ہے. بس کمالات کی کچھ حدیں ایسی ہیں جن پہ دنیا ساتھ چلتی ہے, دین اور دنیا ساتھ چلتی ہے, آپ کا کمال بھی چل رہا ہے, دنیا بھی ملے گی, ہر بات کی ملے گی, مطمئن ہو جائیے اس بات کے اوپر. لیکن پھر کمالات کی ایک ایسی حد شروع ہوتی ہے جہاں پر دنیا قربان کرنی پڑے گی. اچھا, جو لوگ کمالات کی ان حدوں پہ پہنچ جاتے ہیں ان کے سامنے دنیا کی حقیقت اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ قربان کرنا مشکل ہوتا ہی نہیں ہے. ان کے سامنے دنیا کی حقارت ذلت اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے یہ مسئلہ کہ آپ کو دنیا قربان کرنی پڑے گی یہ کہتے ہیں کوشچن میں ہی نہیں ہے کہ مانگی کس نے کہ قربان کرنی پڑے گی. یہ تو ہم جیسوں کے لیے مصیبت ہے جن کے سامنے دنیا کی حقیقت کھلی نہیں ہے. بس ہم لوگوں کے سامنے اس یہ حقیقت نہیں کھلی جو روایات کے اندر لکھی ہے کہ جب سے خداوند تعالیٰ نے دنیا کو خلق کیا ہے اس کو اپنا نظر خاص سے محروم رکھا ہے. ہمیں کیا معلوم اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سے خدا نے دنیا کو خلق کیا ہے کبھی نظر لطف اس کے اوپر نہیں ڈالی, نظر خاص اس کے اوپر نہیں ڈالی. اچھا ہمیں کیا معلوم اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ ہمیں یہ سب نہیں معلوم تو دنیا ہمارے لیے کوشچن ہے. ہم خدا مختار سے کہتے ہیں خدا نماز پڑھی تھی دنیا کیوں نکل گئی ہاتھ سے, بلکہ بعض اوقات تو دنیا کے لیے ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل نماز پڑھی اسی لیے رہے ہوتے ہیں کہ تجارت چمکے گی, لہذا ہمارے یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ دعا پڑھو اتنا کاروبار چمکے گا. اچھا اس کا مطلب یہ دعا کے لیے دعا پڑھ رہا ہے کاروبار کے لیے؟ آبویسلی کاروبار کے لیے. اگر کسی دعا میں لکھا ہو یہ دعا پڑھو قرب ملے گا کاروبار نکل جائے گا, اس دعا کو پرنٹ کرے گا یہ نہیں. تو یہ ہر انسان کا ایک لیول ہوتا ہے. غلط نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ مثلا جو دنیا بھی چاہتا ہے دین کے ساتھ وہ کفر کر رہا ہے. نہیں, کفر نہیں کر رہا ہے, غلط نہیں کر رہا ہے, اپنی دانش میں صحیح کر رہا ہے, چلے گا خدا تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے. لیکن جو ان وادیوں میں پہنچ چکے ہیں ان کے نزدیک یہ شرک ہے, ان کے نزدیک یہ شرک ہے. کیوں؟ خدا بھی چاہیے دنیا بھی چاہیے, بس خدا کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے, تو یہی شرک ہے, ان کے نزدیک یہ شرک ہے. لیکن بہرحال ہم اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو دنیا بھی چاہیے دین بھی چاہیے. رسول کے پاس انبیاء کے پاس لوگ آتے تھے کہتے تھے اے اللہ کے نبی کوئی دعا بتائیں ذرا زراعت چمکے, بتا دیتے تھے. کبھی وہ آگے کہتا تھا کوئی چیز دیں جس سے میرا کاروبار چمکے, تو مثلا بعض اوقات دو سکے دے دیتے تھے, کہتے یہ سکے کاروبار میں شامل کر لوں وہاں کاروبار چمکے گا. اس طرح کی چیزیں بہت تھیں. تو وہ جس کا جتنا اسٹینڈرڈ ہو اس معیار پر رکھ کر لوگوں کو کہتے تھے چلو آگے بڑھو. اگر کوئی آگے کی مانگتا تھا اس کو امتحان میں ڈالتے تھے. مثلاً جو میں نے ابھی تک احساس کیا روایات کے اندر, مثلاً اگر آپ گئے ان کے در پر ان سے کہا دنیا دے دیں, پیسے دے دیں, دولت دے دیں, قرض اتارنا, یہ کرنا وہ کرنا, منع نہیں کریں گے, فوراً دے دیں گے. لیکن اگر آپ گئے اور آپ نے کہا مولا علم دیں, اب امتحان میں ڈالیں گے. ایک بہت نفیس روایت بہت تکرار کرتا ہوں میں, جو میرے سننے والے بیچارے ہو پتہ نہیں خدا ان پہ رحم کرے کتنا تکراری چیزیں سنتے ہیں, لیکن یہ نفیس روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بہت اچھی روایت ہے, آپ نے پہلے شاید سنی ہوگی. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بعض اوقات یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے اہل بیت کسی پیغام کو انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ مثلا کوئی مناسب موقع آئے تو یہ پیغام پہنچا دیا جائے. ایک آدمی آیا اور اس نے سید الشہداء کے سامنے آ کر کہا کہ آپ میری مدد کریں, مالی مدد. اچھا, اب معمول یہ ہے کہ جواب میں پیسے دے دیے جائیں گے. معمول یہ, سید الشہداء کے پاس اموال بہت تھے, معاملہ ساتویں امام کی طرح نہیں تھا. ساتویں امام کی زندگی میں سختیاں بے تحاشا تھیں, مال کی سختی بہت تھی. ساتویں امام کی زندگی بہت مظلومیت تھی اس اعتبار سے. سید الشہداء کے پاس اور ان کے برادر گرامی کے پاس مال کی وسعت تھی, چونکہ امیر المومنین نے جتنا کچھ کمایا تھا وہ سب وقف کر دیا تھا اور واقف دو اماموں کو بنایا تھا. واقف ہونے کے ناطے ان کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیسہ بے تحاشا تھا. پھر خود اپنی بھی کچھ جائیداد وغیرہ تھی جو امیر المومنین سے ورثے میں ملی تھی, اور امیر المومنین نے کچھ تحفتن دی تھی اس میں سے بھی صدقات وغیرہ کے لیے. خلاصے ان دو اماموں کے پاس مال کی وسعت تھی اور تقسیم کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو مانگتا تھا بے تحاشا دیتے تھے. آپ نے مشہور معروف واقعہ سنا ہوگا جس میں ایک بڑھیا نے کبھی تواضع کی تھی دو اماموں کی, تو اس کو 40,000 بکریاں تک دے دی تھیں. ایسا بھی کرتے تھے. تو بہرحال وہ آدمی آیا اور اصولاً جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بغیر پوچھے پیسہ دے دیا جائے, 5,000 درہم, 10,000 درہم, کتنا بھی. امام نے فرمایا کہ معاونت معرفت کے حساب سے ہوگی, جتنی معرفت ہے اتنی مدد ہوگی. اچھا, اب یہ جواب اصولی طور پر رائج جواب نہیں ہے, رائج جواب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فوراً حدیث پڑھتے ہوئے سمجھ جائیں کہ آپ کوئی چیز ملنے والی ہے, کوئی موقع ہے جس کو امام ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں اب کچھ ہونے والا ہے. یہ روایت کا ٹون یہ بتا رہا ہے کہ یہ آدمی کوئی خاص آدمی ہے, اس آدمی کے ذریعے سے کوئی میسج پہنچ رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ معاونت معرفت کے مقدار پہ ہوگی. تو اس نے کہا میں تیار ہوں آپ سوال کروں. اب یہ کوئی بہت دل گردے والا ہوگا جو یہ کام کرے گا, اس کا مطلب یہ آدمی کوئی خاص آدمی ہے. بدقسمتی سے مجھے روایات میں اس آدمی کا نام نہیں ملا, شاید کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوگا, لیکن باہر میری جو مطالعے میں جس جگہ سے روایت تھی اس میں اس بندہ خدا کا نام میں نہیں دیکھ پایا, یا میرے حافظے میں نہیں, تو نام نہیں بتا سکتا. لیکن بندہ کوئی خاص بندہ ہونا چاہیے, اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے امیر المومنین کا کچھ نہ کچھ شاگردی میں رہے ہیں یہ, چونکہ ان کا جو جواب دینے کا انداز ہے وہ خالص اہل بیت کا انداز ہے, نہ بے تلے جملے, بہت صاف ستھرے. اور امام نے فرمایا ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ آپ سوال کریں. امام نے فرمایا کہ جس کو ہم اردو میں یوں کہیں گے, انسان کا کمال کیا ہے, انسان کا کمال کیا ہے, انسان میں کیا ہونا چاہیے, کمال انسانی کیا ہے. صحیح, امام نے اس کو تعبیر کیا تھا کہ مرد کی شجاعت کیا ہے. مرد کی شجاعت یعنی اس طرح کا ایک معاملہ کہ ایک مرد کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے جو اسے جچے. یہ آدمی سر جھکاتا ہے, سر جھکاتا ہے, سر اٹھا کے کہتا ہے علم معه حلم. خالص اہل بیت کا انداز, چھوٹے جملے, زیادہ معنی نہ پتلے, کہتا ہے علم معه حلم. اب دیکھیں قافیہ بھی ملایا اس نے, تو یہ سب اہل بیت کی تعلیمات نظر آ رہی ہیں. کہتا ہے علم ہونا چاہیے انسان کے اندر, حلم کے ساتھ ہونا چاہیے. حلم کسے کہتے ہیں؟ صبر کے اوپر, مشکلات کے اوپر اتنا زیادہ صبر دکھانا کہ جس میں شکوا شکایت کا کوئی عنصر نہ ہو, بردباری جس کو ہم کو کہتے ہیں حلم. اتنا زیادہ پرسکون رہنا, مشکل آئی صبر کیا, جزا فضا بھی نہیں کی, چیخو پکار بھی نہیں کی, جیسے نارمل رہے, اس کو ہم کہتے ہیں حلم. کہنے کا انسان کا کمال یہ ہے کہ علم معه حلم. سید الشہداء فرمایا صحیح کہا. اچھا, اس روایت میں خوبی ہے اس میں تین اسٹیجز ہیں. جب میں نے پہلی دفعہ اس روایت کو پڑھا تو میں سوچتا تھا میں اس اسٹیج میں ہوں, اس میں ہوں, اور اس میں ہوں, کس میں ہوں پھر, اور اگر ان تینوں میں نہیں ہوں تو میرا کیا ہوگا, یہ ہمیں طے کرنا ہوگا, چونکہ آخر بہت برا ہے. میں سناؤں گا. اس نے کہا کہ علم معه حلم. اچھا, اب یہ سوال آپ اپنے آپ سے کرتے چلے جائیے گا, میں اس اسٹیج میں ہوں, علم معه حلم. سید الشہداء فرمایا جواب صحیح ہے, تمہارا جواب صحیح ہے. انسان کا اعلیٰ ترین کمال یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے, حلم کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور خوبی پتہ چل رہی ہے کہ ہر فضیلت کے ساتھ, ہر فضیلت کے ساتھ ایک مشکل بھی ہوتی ہے. اگر انسان فضیلت حاصل کرے اس مشکل کو حل نہ کرے تو فضیلت بے اثر ہو جاتی ہے. اگر علم ہو اور تکبر ہو تو علم بھی ضائع ہوگا, اگر علم ہو اور لالچ ہو تو علم بھی ضائع ہوگا. علم معه حلم. سید شاہ صاحب کا جواب صحیح ہے, لیکن اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ صحیح ہے, تم نے ایک جواب دیا ہے, تم نے ایسی کیٹیگری بیان کی ہے جو بہت کم لوگوں کے اندر ہوگی. اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ اس نے پھر سر جھکایا, اس کے بعد کہتا ہے مال معه مروءہ. مال ہونا چاہیے, اس کے ساتھ شرم و حیا ہونا چاہیے, آنکھوں کا پانی ہونا چاہیے. مال ہونا چاہیے, شوبازی نہیں ہونی چاہیے. مال ہونا چاہیے, دوسروں کا درد دیکھے تو اپنا درد سمجھے. مروت ہونی چاہیے اس کے اندر. میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں, مروت مالدار کی یہ نہیں ہے کہ اس کا جوتا پھٹانا ہو, مالدار کی مروت یہ ہے کہ سامنے والے کا جوتا پھٹا ہوا ہو, اس کو شرم آنی چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ اس حالت میں کیوں پہنچا. ایک واقعے کے اندر لکھا ہے کہ کوئی کسی سے مانگنے گیا, اس نے اس سے مانگا, تو جس سے مانگا گیا اس نے دے دیا, جب دینے لگا تو رونے لگا. تو جو دے لے رہا تھا اس نے کہا کہ بھائی تجھے اگر یہ چیز اتنی پسند ہے کہ دیتے ہوئے رو رہا ہے تو تو رکھ لے, مجھے نہیں چاہیے. کہنے لگا نہیں, رو اس پہ رہو کہ تجھے مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی, میں اتنا بے خبر کیوں تھا کہ تجھے مانگنا پڑ گیا. یہ ہے مال معه مروءہ. مال ہو, مروءت ہو, شرم و حیا ہو. دوسرے مر رہے ہیں, جی رہے ہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں, اپنے مال کی عیاشی کر رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 100 کھا رہا ہے, سامنے والوں کے پاس 2 بھی نہیں کھانے کو, یہ نہیں ہونا چاہیے. مال معه. اچھا یہ مال کس کے لیے پسندیدہ ہوا؟ جس کے پاس علم نہیں ہے. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ علم. پہلے علم چلو. دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ مال ہو, مروت کے ساتھ, شرم و حیا کے ساتھ. اچھا مولانا نے کہا جواب صحیح ہے, جواب صحیح دیا, دوسری کیٹیگری بنتی ہے. یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ یہ بھی نہیں تو کیا ہے؟ عالم نہیں ہے جس کے اندر علم ہو, غنی و مالدار نہیں ہے جس کے اندر مروت ہو, تیسری فضیلت کیا لے سکتا ہے؟ اچھا اگر اس کی اپوننٹ آ جائے تو پھر تو فضیلت نہیں ہے, وہ تو بربادی ہے. یعنی علم کے ساتھ تکبر آ گیا تو وہ تو بربادی ہو گئی, مال کے ساتھ تکبر آ گیا, نمائش آ گئی, وہ تو بربادی ہو گئی. پھر یہ نہیں کہ وہ دوسری کیٹیگری میں صحیح نہیں ہے, نہیں, پھر وہ کیٹیگری میں ہے ہی نہیں. اصل وہ فضیلتوں کے میدان سے باہر ہے, وہ رذیلت کے اندر پڑا ہوا ہے. علم معه حلم, مال معه مروءہ. یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اس نے صبر کیا, سوچا, اس کے بعد کیا لگا؟ فقر معه صبر. ایسا نادار ہو جو صابر و شاکر ہو, اپنے فقر و غربت کی شکایت نہ کرے, اپنے فقر و غربت کی شکایت نہ کرے. بہت خوبصورت تین باتیں ہوں, علم معه حلم, مال معه مروءہ, فقر معه صبر. ایک موقع پہ ایک مکالمہ موجود ہے کہ وہ اس طرح سے کہ امیر المومنین کا حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک مکالمہ ہے, بعض نے اس طرح سے بیان کیا, بعض نے کسی اور انداز میں بیان کیا. اس میں یہ کہ ایک طرف سے یہ کہا گیا, وہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ کتنا اچھا ہے کہ غریب امیر کے سامنے اپنے آپ کو نہ چکائے, خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے. کتنا اچھا ہے کہ غریب اپنے آپ کو نہ چکائے امیر کے سامنے, کس پر بھروسہ کرتے ہوئے؟ خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے. مولا نے فرمایا کتنا اچھا ہے کہ امیر اپنے آپ کو جھکا لے غریب کے سامنے خدا کو دیکھتے ہوئے. کتنا اچھا ہے کہ امیر اپنے آپ کو جھکائے غریب کے سامنے, کیوں؟ خدا کو دیکھتے ہوئے. یہ اللہ کے بندے ہیں, میرے ہاتھ میں اللہ کی ایک نعمت ہے, میں کیوں اپنے آپ کو اوپر دکھاؤں؟ بس تین کیٹیگریز بن گئیں, علم معه حلم, مال معه مروءہ, فقر معه صبر. سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر یہ تین نہ ہو تو کیا ہو؟ اس نے گھٹ سے کہا کہ مولا پھر تو اس کے اوپر آگ آ کے برسا دے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ امام ہنسے، فرمایا صحیح کہہ رہے ہو، کچھ نہیں ہے اس بندے کے اندر۔ میرے لیے جو کوشچن ہے، ہم کس کیٹیگری میں؟ میری مشکل یہاں پر ہے کہ اس نے کہا کہ پھر اس بندے پہ آگ برسا دے چونکہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ 16 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان 3 میں سے کسی میں آ جائیں گے؟ یہ کوشچن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ کامیاب زندگی سے دور ہیں، ہم لوگ کامیاب زندگی میں نہیں ہیں۔ اگر کامیاب ہوتے ان 3 میں کہیں آ جاتے، ان 3 میں کہیں آ جانا چاہیے تھا۔ یا علم معه حلم ہوتے، یا مال معه مروۃ ہوتے، یا فقر معه صبر ہوتے، 3 میں کہیں تو فٹ ہو۔ اور اگر 3 میں نہیں آ رہے تو گرچہ مولا نے مسکرا کر کہا کہ صحیح ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ وہ مسکرا کر بھی غلط بات نہیں کہیں گے۔ صحیح تو پھر صحیح ہے، اور صحیح کیا ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ کتنے لوگوں میں پھر کچھ نہیں ہے؟ یہ معاشرے کا کھوکھلا پن ہے، یہ معاشرے کا کھوکھلا پن ہے۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں، ایک ہمارے معاشرے کا وہ ظاہر ہے جس میں یہ مصیبت ہے کہ اس میں 3 میں سے کوئی فضیلت نظر نہیں آ رہی، اس معاشرے کا ایک باطن بھی ہے، اس میں صابر فقیر بہت ہے، اس میں صابر فقیر بہت ہے۔ یہ باطن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، یہ لوگ گمنام زندگی گزار رہے ہیں، لیکن صابر فقیر ہیں، صابر فقیر۔ امت اسلامیہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ امت اسلامیہ کا ایک ظاہر ہے، حسنی مبارک، شاہ فہد مثلا، شاہ عبداللہ، اس کا ایک باطن بھی ہے، اس کا خوبصورت لوگ بھی ہیں۔ آپ مت سمجھے گا امت اسلامیہ کھوکھلی ہے، نہیں، اس امت اسلامیہ کا ایک باطن بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست، ایک جگہ ہم لوگ پڑھاتے تھے، ہم دونوں آپ فیکلٹی میں ساتھی تھے، ایک دفعہ نائجیریا میں کہیں رہ رہے تھے، کہ ہم نے نائجیریا میں ایک دفعہ ایک سیلاب آیا، جس سیلاب میں شاید یہ رہ رہے تھے، تو وہاں پہ ایک بوڑھا ہوتا تھا، کہ ہم کہ اس بوڑھے کی عادت یہ تھی کہ اس سے کبھی بھی کوئی پوچھتا تھا کہ کیا حال ہے، تو وہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے، یعنی ہاتھوں کو بالکل اوپر لمبا کر کے کہتا تھا اللہ کا شکر، تو بڑے کڑے طریقے سے کہتا تھا اللہ کا شکر۔ تو اگر کوئی تکلفاً بھی پوچھ لیتا تھا نا بھائی کیا حال ہے، تو وہ بالکل ایسے دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہتا خدا کا شکر ہے، سب صحیح ہے۔ تو وہ کہیں گے وہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، بوڑھا بیچارہ پھنس گیا، باقی لوگ ادھر ادھر چڑھ گئے، وہ بیچارہ پھنس گیا، وہ پھنس گیا، اور اس کی گردن گردن پانی آنے لگا، گردن گردن پانی آیا، تو کوئی یہاں پہ سائڈ میں کھڑا تھا، اس نے پتہ نہیں مذاق میں یا کیسے اس نے پوچھا بھائی کیا حال ہے، تو بوڑھے نے گردن گردن پانی میں ہاتھ کو اوپر کر کے کہا خدا کا شکر ہے۔ یہ بتا رہے تھے کہ جوان کود پڑے گی، اس کو بچا لو، اس کو بچا لو، یہ مر گیا تو شاکر مر گیا، پھر ہم سب مارے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں شاکر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں صابر نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آتی۔ نظر کون آتے ہیں؟ جو نظر آتے ہیں وہ اچھے نہیں آتے۔ مشکل ساری ہے، معاشرے کا اسٹینڈرڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا، جو اچھے ہیں وہ دب گئے ہیں، جو برے ہیں وہ ظاہر ہو گئے۔ اب کوئی اوپر سے دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سب کرپٹ ہو گیا، نہیں، سب کرپٹ نہیں ہوا ہے، اندر بھی اچھائیاں بھی ہیں، دبی بھی ہیں، دبی بھی اچھا ہے۔ آپ اور میں کوشش کریں کم سے کم اتنا ہو جائے، لوگوں کی امیدیں نہ ٹوٹیں، امیدیں نہ ٹوٹیں، امیدیں باقی رکھیں۔ کاش ہم اور آپ لوگ ایسے بن جائیں جن سے لوگوں کی امیدیں باقی رہیں، کاش ہم اور آپ ایسے بن جائیں، اتنے سچے بن جائیں کہ لوگوں کو سچائی سے امید رہ جائے کہ نہیں ابھی سچائی ختم نہیں ہوئی ہے، کچھ سچے باقی ہیں، کاش ہم اور آپ ایسے ہو جائیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں اے خدا مجھے ایسا بنا دے، میرے ذریعے دین کو نصرت ملے، میرے ذریعے دین کو نصرت ملے۔ مثلا لوگ ڈر رہے ہوں کہ سچائی ختم ہو گئی یا باقی ہے، آپ کو دیکھ کر کہ نہیں ابھی سچے باقی، ابھی سچے باقی۔ اور کل معیار کیا ہے؟ آپ لوگوں کو خدا کے نزدیک لے کر آئیں، لوگوں کو خدا کے نزدیک لے کر آئیں۔ یہ دنیا لوگوں کو خدا سے بہت دور لے گئی ہے، آپ لوگوں کو خدا کے نزدیک لے کر آئیں۔ یقین فرمائیے اس سے بڑھ کر عبادت شاید ہی کوئی اپائے لوگوں کو خدا سے نزدیک لے کر. اور حضرت موسیٰ کا بھی ایک مکالمہ ہے, بہت دہراتا ہوں, وہ یہ کہ خدا نمتال نے کہا موسیٰ میرے لیے کیا کیا, موسیٰ نے کہا سب کچھ تیرے لیے کیا, ہمارے لیے نماز پڑھیے جہنم سے بچنے کے لیے, نماز پڑھیے جنت میں جانے کے لیے, روزے رکھیں جہنم سے بچنے کے لیے, یہ کیا ہے اس کے لیے. حضرت موسیٰ نے کہا خدا اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس, پھر تو سب کچھ کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگ گیا مثلاً ہماری زبان میں, تو بتا کہ تیرے لیے کرنا کیا ہے تو میں وہی کروں. تو خدا نے بتانے لگا کہ موسیٰ میرے بندوں کو میرے پاس لے کر یہ مجھ سے دور کیوں, تمہیں بھیجا ہے ان بندوں کو میرے پاس لے کر, یہ میرے لیے, یہ میرے لیے. آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے پاس لائیں, اگر نافرمان دیکھتے ہیں آپ تڑپ جائیں کہ اللہ کا بندہ خدا سے دور کیوں ہے. اس نافرمان کو خدا متعال سے دور نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو خدا سے نزدیک ہونا چاہیے. یہ خدا کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو سزا دے گا جزا دے گا, خدا کا معاملہ ہے. پہلی اور پہلی کوشش میرا اور آپ کی ہونی چاہیے اس نافرمان کو بھی خدا کے نزدیک ہونا چاہیے. ہاں ایک موقع پر خدا اگر کوئی قانون طے کرے کہ اس قانون کے تحت اس نافرمان کو یہ سزا ملنی ہے تو خدا متعال فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي قُلُوبِكُمْ, پھر اس موقع پر تم اپنے دلوں کے اندر نرمی مت دکھانا جب ہم حکم کر دیں کہ یہ حکم ہونا چاہیے, اس موقع پر تم حکم کو جاری کر دینا لیکن اس کے علاوہ آپ کے میرے دلوں کو نرم ہونا چاہیے, بندوں کو نزدیک لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جتنا میں اور آپ خود اللہ کے نزدیک جائیں گے یہ کام کر سکیں, جتنا میں اور آپ خود اللہ کے نزدیک جائیں گے. اور اس نزدیک جانے کا معیار کیا عرض کیا تھا پہلے دوسری تاریخ میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, اپنی تنہائیوں میں خدا کو یاد کریں, آپ کی طاقت بڑھ جائے گی, آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کریں اور خدا کے اوپر معاملات کو چھوڑنا سیکھیں. ہم اور آپ معمولاً خدا تعالیٰ کے اوپر انحصار نہیں کرتے, خدا تعالیٰ کے اوپر توکل نہیں کرتے. بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے, تربیت کا مہینہ ہے, ان تمام باتوں کے اوپر کوشش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اب ہم لوگ آخری ایام میں داخل ہو رہے ہیں, کل اس سلسلے کی آخری منجس ہوگی آپ تو, اور پھر بعد میں ظاہر ہے کہ برسوں سے مولانا حسن رتن نقوی صاحب تشریف لائیں گے, تو چونکہ ہم نے اپنے موضوع کو اب اختتام کی طرف لے کے جانا ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے, اس تربیت کے مہینے میں کوئی تبدیلی ضرور حاصل کریں. مثلا پہلے کوئی برائی آپ کو نظر آ رہی ہے اپنے اندر اس کا مقابلہ کریں, شاید بدترین برائی وہ ہے جو انسان کو پتہ ہے کہ برائی ہے پھر بھی نہیں لڑتا, یہ سب سے بڑی برائی ہے. جس برائی کا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا وہ خدا غفور الرحیم میں شاید معاف کر دے, جس برائی کا مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہاں بھائی میرے اندر یہ برائی ہے خدا تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں, اس سے نہ لڑیں, بہت بڑی برائی ہے کیونکہ یہ گویا ایک ہٹ دھرمی بن جاتی ہے پھر خدا کے سامنے. آپ اور میں اس خدا کو اس طریقے سے چیلنج نہ کریں کہ اگر خدا تعالیٰ نے اس پردہ ستاریت کو چاک کر دیا ہم لوگوں کی عزت نہیں رہے گی پھر, خدا ستار العیوب ہے, پردے چاک نہیں کرتا کسی کے جرم کو, میرے جرم کو اس خدا تعالیٰ نے آپ کو نہیں دکھایا, آپ کے جرم مجھے نہیں دکھائے, کیوں اگر دکھا دیتا روایت کے مطابق ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, ہماری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں, ہماری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں, ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرتے اگر وہ ستار اس پردے ستاریت کو چاک کر دیتا تو. اس نے سب کے گناہوں کو چھپا لیا, اس نے سب کو پناہ دے دی, لیکن پھر بعض اوقات خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا میری نافرمانی مت کرو کہ میں ستاریت ختم کر دوں کہ تم بے عزت ہو جاؤ. اور وہ ستار العیوب اتنا عجیب ہے اس معاملے میں, ہم لوگ اپنی محاورتی زبان میں کہتے ہیں واقعہ اتنا عجیب ہے کہ آپ مثلا کوئی گناہ گار ہے اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے, کوئی گناہ سے توبہ کر لے اب بھی چھپا دے گا, اب بھی چھپا دے گا, کیوں اگر مجھے پتہ چل جائے نا یہ تائب ہے تو میں سوچوں گا پہلے گناہ کرتا تھا, اس کو بھی چھپا دے گا کہ میں نے اس کو بخش دیا, گویا پچھلا حساب ختم کر دیتا ہے. خدا نے تھا اس معاملے میں واقعا. میں یہ واقعہ بھی دہراتا ہوں, مجھے بعض اوقات بہت مزہ آتا ہے بعض ایسے لوگوں سے دین کے جملے سننے میں جن سے توقع نہیں تھی کہ دین کا جملہ دیں گے. بعض اوقات بہت اچھی اچھی چیزیں میں نے بہت ایسے لوگوں سے سنی جن سے توقع نہیں تھی. مثلا کچھ ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے بہت اچھی چیزیں سنی کہ جو توقع نہیں کرتا تھا کہ اتنی گہرائی کی بات بھی کریں گے. اور اسی طرح ایک مکینک نے مجھے ایک دفعہ ایک جملہ کہا, بہت نفیس جملہ تھا. ان سے کہتا تھا کہ گاڑی کا خیال کریں, وہ گاڑی میں نے بھیج دی تو کہتا تھا گاڑی کا خیال کریں آپ گاڑی خراب کر دیں گے, آپ یہ نہیں کرتے آپ وہ نہیں کرتے آپ گاڑی کا خیال کیا کریں. تو میں نے ایک ایماندار آدمی ہوں, میں نے اس سے کہا کہ یار میں جو خیال نہیں کرتا نا اس کی ایک وجہ یہ کہ تم ہو, تو میں سوچتا ہوں گاڑی خراب ہوگی تو یہ سنبھال لے گا. کہنے لگا مولانا صاحب دیکھیں بھائی میں مکینک ہوں, یہ خدا ہے جو پیچھے سے سب کچھ صاف کر دیتا ہے. یہ گاڑی ہے خراب ہوئی میں تھوڑا صحیح کروں گا, باقی جو خراب ہوگی وہ خراب ہی رہے گی. یہ خدا ہے جو توبہ قبول کرتا ہے تو پیچھے سے سب صاف کر دیتا ہے. میں گیا واقعہ یہ جملہ بہت خوبصورت کا, گاڑی خراب ہوتی ہے صحیح ہو جائے گی لیکن ٹریس باقی رہ جائے گا کہ یہ گاڑی خراب تھی. لیکن خدا جب توبہ صحیح قبول کرتا ہے پھر پیچھے سے کچھ نہیں چھوڑتا, حساب کتاب ختم.
ان محبتوں کو درک کرنے کی وجہ سے مقامات حاصل کرتے تھے.
ہم لوگ نہیں معلوم کیوں خدا کی محبتوں کو نہیں سمجھتے, کیوں ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے. بس ہم کسی تنہائی میں بیٹھتے ہیں کہیں پر اور خدا سے کہیں خدا میں جانتا ہوں تو مجھے چاہتا ہے لیکن میں اچھا بندہ نہیں تھا, میں معافی مانگتا ہوں. اللہ سے محبتوں کو طلب کریں. آپ نے دیکھا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثلا اپنی ماں سے محبت مانگ رہے ہوتے ہیں پھر ماں اس کو محبت دے رہی ہوتی ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے منظر. بعض بچے ہوتے ہیں جو ماں سے محبت نہیں مانگتے, ادھر ادھر گھومتے ہیں. بعض بچے ماں کے وجود سے چپکے رہتے ہیں, ان سے محبت طلب کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ خدا سے محبت طلب کریں نہیں معلوم کتنی محبت دیتے گا. ہم نے اور آپ نے نہیں مانگا تو اتنی محبت کرتا ہے, اور اگر مانگتے تو کیا ہوتا. اور جو چوتھے امام کی دعائیں بہت خوبصورت ہیں, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا. محمد جب میں نے نہیں مانگا تھا تو تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ میں مانگوں اور تو مجھ پہ احسان نہ کرے. جب میں تیرے ساتھ نہیں تھا تو تو مجھے چاہتا تھا. ہو سکتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں اور تو مجھے نہ چاہے. نہیں ہو سکتا, یہ خدا ہے, خدا کا نظام خوبصورت ہے. آپ خدا نے تعالیٰ کی محبتوں کو طلب کیجیے. دل کا اطمینان اسی کے اندر, اللہ دل اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان اسی سے ملتا ہے. اور پھر میں تمام یہ ساری نظریاتی باتیں کرنے کے بعد کہتا ہوں ایسا نہ سب ضائع ہو جائے, عملاً کیا کریں. عملاً آج رات کہیں بیٹھیے, شاید اس کہنے کے سفر میں مجھے بھی خدا توفیق دے دے, تنہائی میں کہیں بیٹھ جائیے اور خدا مختار کے حضور کچھ نہ کچھ گریا کر دیں, کچھ نہ کچھ تڑپ کا اظہار کر دیں. وہ لطیف نوازے گا, اس کے دروازوں میں کوئی پہرا نہیں ہے, اس نے ہر پکارنے والے کی بات کو سننے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے, تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ اپنے طلب کریں, اور اس طلب کرنے میں جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا, اگر آپ ضعف دیکھتے ہیں کمزوری دیکھتے ہیں پہلے قرآن کریم پڑھیں, قرآن کریم پڑھیں اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کو حجت خدا کا واسطہ دیں, وقت کے امام کا واسطہ دیں, خدا کی محبتوں کی عظیم شان تجلی امام وقت کے ذریعے سے ظاہر, ان کے وجود مقدس کے ذریعے سے ظاہر. پردہ غیب میں چھپا ہوا وہ انتہائی پاکیزہ وجود جو چاہنے والا وجود ہے, چاہنے والا. ہم اپنی مشکلات پہ اتنا نہیں تڑپیں گے جتنا امام تڑپے گا, اس کا دل پریشان چاہنے والا امام. ہم لوگوں نے درد نہیں کیا ہے, ہم نے امیر المومنین کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, ان کی محبتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے سید الشہداء کی محبتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے امام وقت کی محبتوں کو نہیں دیکھا, لہٰذا ان کی محبتوں کو درد نہیں کر پا. آپ کوشش کریں کہ درد کریں, آپ ان کی محبتوں کو احساس کریں گے اپنے وجود کے اندر, اس کے بعد خدا نے تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور خدا سے طلب کریں گے تو نصیب ہونا چاہیے ہمارا. اور سید الشہداء بہت بڑا واسطہ ہے, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں غم حسین میں گریا دیا ہے. وہ جو دوسری قوم کہتے ہیں نا تم لوگ رونے والی قوم, میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے ہم سید الشہداء کے غم میں رونے والی قوم. شکر آپ کو, اور ہمیں نہیں معلوم شاید کہ ہمیں اس گریا کے پیچھے کیا کچھ ملا ہے, ہمیں اس گریا کے سبقے میں کیا کچھ ملا ہے, اس گریا کے سبقے میں بہت کچھ ملا ہم لوگوں, اور خدا اس گریے کے سبقے میں پتہ نہیں کیا کچھ دینا چاہتا ہے. طلب کم کیا ہے, اور بعض اوقات انسان کو شرم آتی ہے کہ بی بی سید السلام اللہ علیہ سے کچھ مانگے, واقعی شرم آتا ہے. وہ ذات گرامی جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور ان سے دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا آسان ہے, انسان کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا بہت سخت ہے. بی بی نے پہلی قربانی اپنی اولاد کی قربانی کی, پھر اپنی وجود کی قربانی دی, قربانیاں عجیب ہیں. اور میں آپ کو کہنا پیاس کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کربلا تاریخ ہے, اہل بیت کے لیے کربلا حضور ہے, وہ حاضر ہے. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب سید الشہداء شب عاشور کربلا کے میدان میں تھے اور ساتھ چلنے والے صحابی نے کہا کہ مولا مجھے کربلا کے میدان میں کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے, یہ آواز کیسی ہے؟ ہم اور آپ تاریخ سمجھتے ہیں, اہل بیت کے نزدیک ایک حضور ہے. سید الشہداء نے فرمایا یہ میری ماں ہے الوداع کے لیے. یہ سید الشہداء کی والدہ ہے. اپنی بات روایات کس طرح اس منظر کو بیان کریں. ہم لوگ مسائل کے بعض حصوں کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے اندر جرأت نہیں ہے, واقعی ہم طاقت نہیں ہے. بعض حصوں کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ شاید ہم آگاہ بھی نہیں ہیں, یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں. آپ بہجت سے کسی نے ایک سوال کیا, بہت نفیس سوال. اس نے کہا کہ آغا سید الشہداء کا مقتل ان کی قبر سے کچھ فاصلے پر ہے. مقتل وہ جگہ تھی جہاں سید الشہداء زمین کے اوپر گرے, اور وہ جگہ جہاں پر دفن ہوئے ہیں وہ کچھ فاصلے کے اوپر ہے. اس نے سید انہوں نے پوچھا آپ بہجت سے کہ آغا ایسا کیوں ہے, سید الشہداء کے اوپر کیا گزری؟ آبا بہجت نے لکھا کہ سید الشہداء پر وہ مصیبتیں گزری جو تمہارے ذہن میں نہیں آئیں گی. اس مصیبت کو پھر تھوڑا سا بیان کیا, فرمایا جب سید الشہداء گرے اور اس لائن میں خیمے کا رخ کیا تو سید الشہداء کوہنی کے بل خیمے کی طرف بڑھے اور فرمایا لائنوں میں ابھی زندہ ہوں, میرے رحم کی طرف مت پڑھو. محمد والے محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والوں سے جو اس سیلاب میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما. اے پاک پروردگار اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے ان کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے کچھ مظلوم بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر ہیں, پاک پروردگار تجھے اسرہ کربلا کا واسطہ ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار دشمنوں نے بعض مومنوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واسط جہنم فرما. مجاہدین اہل بیت اطہار علیہم السلام دنیا کے جس گوشے میں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ان کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار آج کا فرعون امریکہ اور اسرائیل ہے, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس تشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار مومنین لشکر کفر کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں, چاہے وہ ایران میں ہوں, لبنان میں ہوں, عراق میں ہوں, پاکستان میں ہوں, دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں مومنین کے لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے اہل بیت کے چند انتہائی نفیس شاگرد اس زمانے میں ارسال کیے ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا رہبر معظم سید حسن نصر اللہ اور دیگر علماء کی حفاظت فرما. مزید صحت و سلامتی, مزید توفیقات, مزید کامیابیاں نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانصاروں میں قرار فرما. امام کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.